بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. گزشتہ مرتبہ بنیادی باتیں علامات قیامت کے بارے میں ہوئی تھیں، اب اس کے بعد اگرچہ ہمارے سامنے میں نے جو فہرست رکھی ہے وہ تو مجھے ویسے ہی مل گئی تو سامنے رکھ دی، لیکن یہ جس جہاں سے میں نے فہرست رکھی ہے انہوں نے علامات صغریٰ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے گزشتہ مرتبہ جو تقسیم کی تھی وہ یہ ہے کہ علامات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک تو علامات بعیدہ ہیں، اس کے بعد پھر علامات متوسطہ یا صغریٰ دوسری قسم، اور تیسری قسم علامات قریبہ یا علامات کبریٰ، تین قسمیں ہیں. یہاں پر جو ہمارے سامنے عنوان ہے اس میں علامات صغریٰ لکھا ہوا ہے، لیکن علامات صغریٰ وہ شروع کی چند باتیں جو ہیں وہ علامات بعیدہ، اور اس کے بعد پھر جن علامتوں کا ہمیں ذکر کرنا ہے وہ ہے اصل فہرست سامنے رکھنے کے لیے، یہ میں نے سامنے رکھ لیا ہے. اس میں شروع میں جو باتیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے ذرا دیر لگے، علامات صغریٰ کی جو شروع کی باتیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے ذرا وضاحت کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آئندہ سے پھر ذرا تیزی سے، بس یہ ہے کہ علامتیں مختصراً سمجھتے ہوئے آگے چلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال تو ہمارے لحاظ سے وہ علامات بعیدہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ علامات جو پہلے وجود میں آ چکی ہیں، ہم سے کافی پہلے وجود میں آ چکی ہیں، آ چکی، ختم ہو چکا معاملہ، ان پر زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے جو فہرست ہے اس وہ کافی ہے کہ سب سے پہلی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی دونوں انگلیاں ملا کر، درمیانی اور شہادت والی انگلی دونوں کو ملا کر فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جیسے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح ہم دونوں ساتھ بھیجے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ خود قیامت کی علامات میں سے ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی ایک علامات قیامت میں سے ہے جو ہو چکا. اور تیسری چیز چاند کا دو ٹکڑے ہونا، جس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، اذا السماء انشقت، تفسیر میں تو ہم نے نہیں پڑھا تھا لیکن ہم نے معجزات کا بیان پڑھا تھا، اور معجزات کے بیان میں اس کی تفصیل آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ شق القمر کا جو مشہور ہے، یہی چاند کے دو ٹکڑے ہونا، اور جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ چکی ہے. تو قرآن کریم نے خود ہی بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ وہ قرب ہے، کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت ہے. اس کی بھی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، واقعہ مشہور ہے اور تفاسیر میں بھی ملتا ہے، اور ہم نے معجزات کا جب بیان کیا تھا تو اس میں بھی اس کی تفصیل آ گئی تھی. یہاں تک تو یہ تقریباً وہ باتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز، اگلا جو عنوان ہے وہ بھی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور کا ختم ہو جانا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی گویا اب قیامت قریب آتی جا رہی ہے، یہ بھی اس کی ایک علامت کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے، اور احادیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، کہ ستارے آسمان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا یا آسمان کے محفوظ ہونے کی علامت بنایا، مطلب یہ کہ ستارے موجود ہیں اس کا مطلب ہے آسمان موجود ہے. آگے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ جو بھی ان کے ساتھ حالت ہوگی، مطلب یہ کہ ابھی موجودہ صورت سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان کو بے نور کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بہرحال جب ستارے وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے، اس کی اصل حالت سے ان کو بدل دیا جائے گا، تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا اس کو وعدہ کیا گیا، یعنی آسمان بھی تباہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. آگے فرمایا اسی روایت میں، مسلم شریف کی حدیث میں، کہ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میرا وجود میرے صحابہ کے لیے امن اور حفاظت کا ذریعہ ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ بات آ جائے گی، یعنی فتنوں کا ظہور، بدعات کی کثرت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کا تو صحابہ کے ساتھ وہ حالات پیش آئیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. آگے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ وہ میری امت کے لیے امن اور حفاظت کا ذریعہ ہیں. جب تک صحابہ دنیا میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے امت سے بہت سے فتنوں کو روک کر رکھا تھا. صحابہ کا وجود باعث برکت تھا، بلکہ غزوات میں بھی جب جاتے تھے تو صحابہ میں سے اگر کوئی موجود ہوتا تو ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تھی، جس کا روایتوں میں ذکر ملتا ہے، وسیلے کا مستقل عنوان ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن بہرحال صحابہ کا وجود امت کے لیے باعث خیر و برکت تھا. آگے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، تو اتا امتی ما یوعدون، تو امت پر وہ باتیں پیش آنی شروع ہو جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں، یہ وہ باتیں علامتیں تھیں جو وجود میں آ چکیں، اور اس طرح کی اور بھی بعض نشانیاں ہیں، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، بہرحال اتنا کافی ہے. یہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں. علامات بعیدہ کے عنوان کو اب ہم ختم کرتے ہیں، یہ ختم ہو چکا. آگے ہے علامات متوسطہ یا علامات صغرا، وہ علامتیں جو وجود میں آئی بھی ہیں اور ابھی باقی بھی ہیں. مثلا آگے ہمارے پاس عنوان ہے بیت المقدس کی فتح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایتوں میں علامات قیامت شمار فرمائی کہ دیکھو یہ چیزیں ہوں گی، یہ 6 کام ہوں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح کا بھی ذکر فرمایا. بیت المقدس کی فتح کا ذکر فرمایا. بیت المقدس پہلے فتح ہو چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، جو کہ ہجرت سے اگر شمار کریں تو سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، جس کا واقعہ مفصلا آتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے دیکھا، ان کے لباس دیکھا، ان کی حیات دیکھی، کپڑوں کی حالت دیکھی، کپڑوں پر پیون لگے ہوئے تھے، اور آپ کی سادگی دیکھی. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ایسا شخص آئے گا، وہ خلیفہ ہوگا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چابیاں لے لیجئے، یہ آپ کا ہے. بغیر جنگ کے انہوں نے بیت المقدس حوالے کر دیا. یہ سن 16 ہجری کی بات ہے. ایک مرتبہ یہ علامت پوری ہو چکی. اس کے بعد پھر دوبارہ غیروں کا جب اس پر قبضہ ہوا، تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 583 ہجری میں، 583 میں، 583 ہجری میں دوسری مرتبہ پھر بیت المقدس فتح ہوا. تو یہ گویا دو مرتبہ یہ چیز وجود میں آ چکی ہے. اور اسی طرح دوبارہ قرب قیامت دوبارہ یہ فتح وہاں پر ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر جنگ ہوگی، تو دوبارہ فتح ہوگی، جس کا روایت میں ذکر ملتا ہے. تو گویا کہ یہ وہ علامت ہے جو پہلے وجود میں آ بھی چکی ہے اور آئندہ بھی وجود میں آنے والی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عنوان ہے، بکریوں کی قصاع کسی بیماری سے لوگوں کی بکثرت موت۔ یہ عنوان ہے، بس یہ عنوانات اس لیے رکھے ہیں تاکہ یاد رہے کہ ہم کیا کن کن چیزوں پر سے گزر رہے ہیں۔ ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی پچھلی جو روایت میں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھ باتیں ہیں جو قیامت سے پہلے پیش آئیں گی، ان میں ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ موتان یأخذ فیکم کقصاع الغنم، کہ کثرت سے، موتان مبالغہ کا صیغہ ہے، کثرت سے اموات ہوں گی، بہت کثرت سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کثرت سے لوگ مریں گے، جیسے بکریوں میں قصاع ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کثرت سے مرنا شروع ہو جاتی ہیں، گویا ناک سے کوئی چیز نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کثرت سے اموات بکریوں میں اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس قسم کی بیماری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح، اس قسم کی بیماری اسی طرح انسانوں میں کثرت سے اموات ہونے لگیں گی۔ اب یہ تو روایت ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں علامات قیامت کے بارے میں تو متعین، یقینی طور پر ہم متعین نہیں کر سکتے کہ اس میں کون سا واقعہ اور کون سا زمانہ مراد ہے۔ اب اس سے جو اب سے کچھ پہلے کے محدثین تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ملک شام کے علاقے میں طاعون آیا تھا وہ مراد ہے، ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمواس، شام کا ایک علاقہ دمشق کے قریب عمواس، وہاں پر طاعون آیا تھا اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے ذمہ داروں میں تھے، تو یہ سن 18 ہجری کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو یہ ایسی بیماری ہے، یا ایہا الناس ان ھذا الوجع اذا وقع، یہ ایسی بیماری ہے طاعون کی بیماری کہ جب وہ کسی علاقے میں شروع ہو جاتی ہے، فانما یشتعل اشتعال النار، وہ تو آگ کی طرح بھڑکتی ہے اور پھیلتی ہے، میری رائے یہ ہے کہ فتجبلوا منہ فی الجبال، پہاڑوں میں ادھر ادھر چلے جاؤ، ساتھ رہو گے تو اور مشکلات ہوں گی، پہاڑوں میں تنہائیوں میں ذرا وقت گزار لو۔ لوگوں نے بات مان لی، اکثر لوگوں نے بات مان لی، لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہ طاعون کی بیماری وہاں سے ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائے، گویا کہ انہوں نے اس کو درست قرار دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کثرت سے اموات کا ذکر فرمایا، ہو سکتا ہے کہ وہ مراد ہو، اور اس وقت کا اندازہ جو بتایا جاتا ہے وہ ہے تقریباً 25,000 لوگ اس میں مرے تھے، یعنی شہادت پائی تھی، طاعون کی بیماری شہادت ہے، اور اس میں بڑے بڑے حضرات، مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، نام ہی ایسا ہے کہ ان کی روایات، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات، بڑے اونچے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچے مقام کے لوگ ہیں، شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ، فضل ابن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے فضل، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ، بہت سے حضرات صحابہ کی اس وقت شہادت ہوئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ ہو، لیکن ہم آج کل کے حالات میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعید نہیں ہے، یقیناً تو کچھ نہیں کہیں گے، بعید نہیں ہے کہ آج کل جو حالات ہیں وہ مراد ہوں، آج کل جو حالات ہیں وہ مراد ہوں کہ کثرت سے اموات ہو رہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا کوئی سازش ہے، نہیں ہے، کسی کا بنایا ہوا ہے یا نہیں ہے، بہرحال جو بھی اسباب الگ چیز ہے، اسباب کا معاملہ مختلف ہے، لیکن بہرحال جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، یہ چیز وجود میں آ رہی ہے کہ لوگ کثرت سے مر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آج کل والے حالات مراد ہوں، اس لیے کہ آج کل کی یہ جو بیماری ہے یہ بہت پھیلی ہوئی ہے، پہلے تو شام کے ایک علاقے میں تھی، کچھ علاقے میں رہی تھی، اور یہ جو بیماری ہے یہ تو تقریباً دنیا کے تمام حصوں میں تقریباً پھیل رہی ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ شفایاب ہو جاتے ہیں اس بیماری کے بعد، وفات نہیں پاتے، لیکن پھر بھی اموات کی کثرت کی خبریں تو آ رہی ہیں، واللہ اعلم۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی اور بیماری پیش آئے اور اس میں لوگ کثرت سے مریں، اس لیے کہ یاجوج ماجوج پر بھی تو ایک بیماری مسلط کی جائے گی جس میں وہ کثرت سے وہ تمام کے تمام مر جائیں گے، تو وہ بھی ہونے والا ہے۔ بہرحال یقیناً ہم کوئی بات متعین نہیں کر سکتے کہ اس روایت میں کیا مراد ہے۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، علامت قیامت میں بیان کیا گیا ہے کہ بیماری ہوگی جس سے لوگ کثرت سے مرنے لگیں گے۔ وہ کون سی بیماری ہوگی، کب ہوگی، وہ کثرت سے کیا مراد ہے، کیا تعداد ہوگی، واللہ اعلم۔ آج کل کا مراد ہے، ظاہر ہے آج کل کے جو حالات ہیں، گزشتہ جو تعاون آیا تھا اس کے مقابلے میں تو بہت کثرت سے لوگ مرے ہیں، لیکن تعاون کی بیماریاں آتی رہی ہیں، ہندوستان کے علاقے میں آئی تھی، بہت اموات ہوئی تھی، تو مختلف زمانوں میں تعاون کی بیماریاں آتی رہی ہیں۔ بہرحال یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، تعاون الگ ہے اور وبا الگ ہے۔ طاعون ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے، اور وبا کوئی بھی بیماری، جیسے آج کل کی بیماری کو طاعون نہیں کہا جاتا، اصل کے اعتبار سے طاعون ہے، اگرچہ بہت سی مرتبہ جیسا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ دوسری جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کل والی جو بیماری ہے یہ طاعون کی بیماری نہیں کہلاتی، یہ تو ویسے ہی جراثیم ہے، نظر نہ آنے والے جراثیم، وہ اندر لنگز میں جاتے ہیں، سانس پھیپھڑوں وغیرہ میں، اس کی وجہ سے جو بھی اثرات ہوتے ہیں، تو یہ ایک الگ قسم کی بیماری ہے، وہ نہیں ہے جس کو طاعون کہا جاتا ہے اور جس کی تفصیلات کتب حدیث اور شرح وغیرہ نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ وہ طاعون مراد نہیں ہے، اس کو طاعون نہیں کہا جاتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ سوال ہی ختم ہو جائے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں فرمایا، صحیح روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتے، مدینہ منورہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتے، یہ صحیح روایت ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ غلط نہیں ہو سکتی، ہماری خبریں غلط ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ اور ہماری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ بہرحال مدینہ منورہ میں اموات آج کل ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں خبروں کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے، ہم کیوں غلط نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال مدینہ منورہ میں کہا جاتا ہے کہ آج کل اس طرح کے حالات ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں، ہوئی ہوں گی، لیکن وہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو بیماری ہے یہ وبا ہے، یہ طاعون نہیں ہے، اس کو عربی زبان میں اصلاً طاعون نہیں کہا جاتا، تو اگر یہ بیماری مدینہ منورہ میں پہنچی ہو تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، میں بس یہ تھا کہ ہماری یہ اس بارے میں جو غلط مختلف خبریں آ رہی ہیں تو ہمارا ذہن اس بارے میں صاف رہے۔ شہید کی ویسے ایک اور پھر سوال ذہن سوال آ گیا سامنے، کہ پھر سوال یہ ہے کہ طاعون سے مرنے والا شہید ہے، تو لیکن صرف طاعون نہیں ہے، اس لیے کہ روایتوں میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ مثلاً کوئی فلانی مثلاً پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے کوئی مر جاتا ہے، عورت ہے وہ ولادت کی تکلیف کی وجہ سے مر جاتی ہے، تو یہ بیماریاں جو اچانک آتی ہیں، وہ بیماری جو موت تک پہنچانے والی بیماری ہوتی ہیں، وہ بیماری، اس بیماری میں مرنے والا شخص شہید کہلاتا ہے، یعنی شہادت کا درجہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، دنیاوی احکام میں شہیدوں کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے، لیکن آخرت کے لحاظ سے ان پر شہیدوں والے فضائل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ صرف طاعون کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی جو بھی بیماریاں، جو ایسی بیماری جو انسان کو، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک بیماری جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے موت ہوئی، ولادت ہونے والی تھی کسی عورت کے یہاں اور ولادت کی تکلیف میں وہ مر گئی، کسی کے پیٹ میں ایسی تکلیف اندر ہو گئی جس کی وجہ سے وہ موت تک مفضی ہو گیا، تو کوئی ایسی بیماری جو موت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، تو اس بارے میں امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا مقام عطا فرما دیں گے۔ اور تقریباً 70 کے قریب اقسام بیان فرمائی ہیں جس میں انسان جس کے یعنی 70 کے قریب اقسام شہداء کی کہ جس میں انسان کی اگر وفات ہو جائے تو اس کو شہید کا درجہ مل جاتا ہے. یہ صرف چند نہیں ہیں جن کو ہم عام طور سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو یہ بھی بات ہو گئی کہ اس بیماری میں مرنے والوں کو شہید تو کہیں گے لیکن حقیقی معنی میں یہ تعاون نہیں ہے. اس کے بعد اسی سے متعلق ایک اور بات, اور چونکہ آج کل یہی سوشل میڈیا وغیرہ کا چونکہ ایک عام سلسلہ ہے تو ان باتوں کی وضاحت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگوں تک مختلف باتیں پہنچتی رہتی ہیں. مثلا ایک حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک وقت آیا تھا جس میں مدینہ منورہ میں قحط کا نزول ہوا تھا, قحط کثرت سے ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنن دارمی کی روایت ہے, امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں, جس طرح بیہقی ہے, طبرانی ہے, اسی طرح دارمی سنن دارمی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا صحابہ سے اور اس وقت جو موجود تھے ان سے کہ دیکھو اس قحط کے زائل ہونے کا ایک سبب جو دل میں آتا ہے وہ یہ ہے, یعنی قحط زائل کرنے کے لیے ہمیں جو اسباب اختیار کرنے چاہئیں اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر سے کچھ حصہ کھول دیا جائے اور قبر کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. یہ کریں گے اور جب قبر کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی تو لازماً من جانب اللہ بارش کا نزول ہوگا اور اللہ کے رحمت کا نزول ہوگا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور کثرت سے بارش ہوئی, کثرت سے بارش ہوئی, اتنی پیداوار میں کثرت ہوئی, ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تو برکات, اتنی کثرت سے بارش کا نزول ہوا, پیداوار کی کثرت ہوئی. روایتوں اسی روایت میں آتا ہے کہ جانور جو چوپائے وغیرہ ان کو غذا اتنی ملی, اس میں اتنی برکت تھی کہ چوپائے موٹے اور فربا ہو گئے. یہ روایت ہے سنن دارمی کی. اب یہ روایت معتبر ہے نہیں ہے اس میں اپنی جگہ پر ایک کلام ہے, لیکن بہرحال اتنا ہے کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ بالکل موضوع کہا جائے, جس کو بالکل من گھڑت اور بنائی ہوئی روایت کہا جائے, موضوع کہا جائے, ایسی بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ضعیف ہے روایت جس کو ضعیف جداً کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال روایت بالکل قوی بھی نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ضعف ہے اس روایت کے اندر, بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ثابت ہے, ایسا نہیں ہے کہ غلط روایت ہے, روایت ثابت ہے. یہ تو بہرحال ایک بات ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کیا اس روایت پر عمل کیا جانا چاہیے؟ نمبر ایک, محدثین ہمارے جو گزرے ہیں شراح وغیرہ نے بہت کچھ کام کر لیا ہے. بہرحال نمبر ایک, بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بنائی گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ وہ پورا بند تو تھا نہیں, وہ کچھ حصہ بند تھا اور کچھ کھلا ہوا تھا. تو یہ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو قبریں ہیں وہ جو قبریں ہیں ان کے اوپر پورے پر چھت تو تھی ہی نہیں, تو چھت کھولنے کے کیا مفہوم ہے؟ بعد میں چھت بنائی گئی تھی, وہ تو بہت زمانے کے بعد, یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو قبر کے اوپر چھت تھی نہیں اور مضبوط دیوار بنائی نہیں گئی تھی, تو اس وقت کھڑکی کھولنے اور قبر کے اوپر والا حصہ کھولنے کے کیا مفہوم بنتا ہے؟ ایک تو یہ اشکال ہوتا ہے. بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ قبر کے اوپر کوئی پکی دیوار بنی ہوئی نہیں تھی, قبر کے اطراف میں بھی اور اوپر بھی کوئی پکی مضبوط دیوار یا مٹی کی دیوار بھی نہیں بنی ہوئی تھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جھونپڑے کی شکل کے جیسے ٹہنیوں سے اور پتوں وغیرہ سے جیسے چھت بنائی جاتی تھی اس زمانے میں, ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چھت ہو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھولنے کا حکم دیا ہو. تو بہرحال یہ کوئی بہت قوی اشکال نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پورے دور صحابہ میں پورا دور صحابہ جو تقریباً 100 سال کا زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تقریباً 100 سال کا زمانہ ہے، اس پورے زمانے میں صرف ایک ہی واقعہ ملتا ہے، اور وہ بھی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ رائے ملتی ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی اس پر عمل ہوا ہو، مختلف حالات آئے، مختلف پریشانیاں آئیں، کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ وجود میں آیا ہو، ایسا کہیں روایتوں میں نہیں ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اگر ہوا بھی ہو تو ٹھیک ہے، ایک ہی مرتبہ ہوا تھا۔ اسی طرح جیسے حدیثوں میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا تھا، تو اس کو ہم مستقل کوئی معمول میں داخل نہیں کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس روایت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس پر عمل کیا جائے نہ کیا جائے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے ایک مرتبہ کیا گیا تھا، لیکن روایت بہت زیادہ قوی نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ اس روایت کو ضعیف کہیں گے، اور بات صحیح ہے کہ روایت میں ضعف ہے، لیکن اتنی ضعیف نہیں ہے کہ جس کو یہ کہیں کہ بالکل اس کو غلط اور موضوع کہا جائے اور بالکل ثابت ہی نہیں۔ نہیں، بات ثابت ہے، لیکن اس کو مستقل کوئی معمول بنانے کی چیز قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ پھر ہو سکتا ہے، بات تو ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آج کل تو کھولا بھی نہیں جا سکتا، واللہ عالم۔ بہت سے لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ گنبد کے اوپر، جو سبز گنبد ہے اس کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگ عجیب عجیب کہانیاں بناتے ہیں کہ کوئی شخص تھا جو وہاں گیا تھا اور برے ارادے سے وہاں پر گیا تھا، تو وہیں پر اس کی موت آ گئی اور وہیں اس کی قبر بنا دی گئی، بات ویسی بنائی ہوئی بات ہے۔ تو گنبد خضرا جو ہے، سبز گنبد جو ہے، اس کے اوپر ایک جگہ ایسی معلوم ہوتی ہے، کوئی دور سے دیکھیں، ہو سکتا ہے اس لیے لوگوں نے بنا لیا ہوگا، کوئی کہانی بنا لی ہوگی کہ کسی کی وہاں موت ہو گئی تھی اور سزا کے طور پر وہیں اس کو دفن کیا گیا، وہ تو اتنی اعزاز والی جگہ ہے، وہاں پر کون دفن ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نیچے ہے، وہاں گنبد کے اوپر کسی کی تدفین ہو؟ تو بہرحال یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ وہاں پر کسی کی قبر ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ معروف ہے کہ وہ ایسی جگہ بنائی گئی ہے شروع دور سے کہ قبر اطہر کے اوپر ایک جگہ ایسی رکھی ہے جس کو کھولا جا سکتا ہے، اور نیچے اور بھی دیواریں اور گنبد بھی ہیں، یہ اوپر جو گنبد نظر آتا ہے اس کے نیچے اندر ایک اور بھی گنبد ہے، تو بہرحال اندر اور بھی گنبد اور دیواریں ہیں، اور تمام میں وہ جگہ کھلی رکھی ہوئی ہے کہ کبھی آئندہ کھولنا پڑے تو اسے کھولا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن بظاہر ایسا ہی ہے کہ وہ جو گنبد کے اوپر جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ کھلی ہے، اور اندر والے جو دیواریں ہیں اور اندر جو گنبد ہیں ان میں بھی وہ جگہ ایسی بنی ہوئی ہے جس کو کھولا جا سکتا ہے، یہی معروف ہے، واللہ عالم۔ بہرحال عمل کے لحاظ سے ایک مرتبہ عمل ہوا، یعنی کہ جب بھی ایسی کوئی بات پیش آئے تو ہم اس کو کھول دیں، اور کبھی اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ کہنے کے علاوہ، فرمانے کے علاوہ اور کسی موقع پر نہیں ملتا۔ تابعین کا دور گزرا، بڑے بڑے حالات آئے، کبھی بھی اس کو کھولنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ تو ہو گئی، اس کے بعد عموماً ہم کہہ سکتے ہیں اگلا عنوان ہمارے پاس ہے انواع و اقسام کے فتنوں کا کثرت سے ظہور، وہ تو بہت سی روایتوں میں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے فتنوں کے وجود میں آنے کا ذکر فرمایا، یہ تو ایک عام عنوان ہے، اس کے ماتحت آگے بہت سے عنوانات آ جائیں گے کہ فتنوں کا کثرت سے ظہور ہوگا۔ ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، بادروا بالاعمال، اعمال جلدی کر لو، بادرہ کے معنی کسی چیز کے آنے سے پہلے پہلے کوئی کام کر لیا جائے، اس لیے کہ بعد میں ہو نہیں سکے گا، بعد میں رکاوٹیں آ جائیں گی۔ فرمایا کہ دیکھو، بادروا بالاعمال، اعمال جلدی کر لو، کس سے پہلے اور کس سے جلدی؟ بادروا بالاعمال فتنن، ایسے فتنوں سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو۔ یہ روایت ہمارے لیے بڑی اہم روایت ہے، یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب فتنوں کی کثرت ہوگی تو اعمال میں قلت آ جائے گی، جب فتنے زیادہ ہوں گے تو اعمال کرنے میں دشواری پیش آئے گی، یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ان کے اعمال ہم دیکھیں، کتنے اعمال ہوتے تھے اور ایسا ان کو محسوس ہوتا جیسے ہم کچھ نہیں کر رہے. 8-10 پارے روزانہ کا معمول تو ان کے یہاں عام چیز تھی، عام مشغولیتوں کے ساتھ 10 پارے کے پڑھ لینے کا معمول تھا. جو کثرت سے مصروف حضرات نظر آتے ہیں، جن کی تصنیفات، جن کے خطوط کا سلسلہ، جن کے لوگوں سے ملاقاتوں کے سلسلے بہت کثرت سے، 8-10 پارے روزانہ کا عام معمول تھا. دوسرے تمام معمولات کے علاوہ صرف تلاوت کا معمول ان کا 8-10 پارے، جن کے پاس آرام کا وقت نہیں، جن کے پاس اپنی ضروریات کے لیے اور فرصت نہیں، لیکن انہوں نے قرآن کریم کو اپنی ضرورت قرار دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے وہ ماحول دیکھا، وہ تربیت پائے، اور انہوں نے اس عمل کو، آخرت والے عمل کو اہمیت دی. اور ہمارا حال ہم جانتے ہیں، اور آگے کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ یہ حفاظت فرمائے، ہماری بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. یہ بہت کثرت سے اس کے اہتمام اور اس کے دعا کی ضرورت ہے کہ یہ جسے حدیث میں اسے ڈرایا بھی گیا، بادروا بالاعمال فتنا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو، پھر فتنوں کے زمانے میں اعمال میں دشواریاں پیش آئیں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھ رہے ہیں اب مسجد نہیں جا سکتے، اب مساجد بند ہو چکی، اب مدارس میں تعلیم کا سلسلہ بند ہو چکا. بادروا بالاعمال فتنا، اس وقت تھا، کر لیتے. لیکن بہرحال دونوں باتیں، جیسے ہم پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دونوں باتیں ذہن میں رہیں، دونوں جانب ذہن میں رہیں. اس بارے میں ایک آیت میں بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کے متعلق تذکرہ فرمایا، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیک اعمال کا عادی ہوتا ہے، پابندی سے اس کا معمول ہوتا ہے کوئی نیک عمل کرنے کا، اور کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر دیتے ہیں جو صحت اور تندرستی کے زمانے میں، یا جس وقت اس کو قدرت تھی تب کر سکتا تھا، اس وقت جو اس کو اجر ملتا تھا وہی اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہتے ہیں. تو جو حضرات مسجدوں میں نماز پڑھنے کے عادی تھے، جو عورتیں اس کے عادی تھیں کہ ان کے مرد گھروں سے غائب رہیں اور جا کر مسجد جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، دینی کاموں کے لیے جا رہے ہیں، جماعتوں میں جا رہے ہیں، کوئی بھی دینی کاموں کے سلسلے میں لوگوں کی امداد کے لیے جا رہے ہیں، یا گھر کی ضروریات کے لیے، جو بھی عبادت، جس کو بھی ہم کہہ لیں، عبادت کے مفہوم میں کوئی خاص نہیں، عبادتوں کے مفہوم میں کوئی بھی مفہوم تھا جس کے مقصد کے لیے مرد جا رہے ہیں، اور عورتیں اپنی تنہائی اور گھر کی جو مشکلات ہیں اس کو اس وقت برداشت کرتی تھیں، یہ فضیلت کا سلسلہ جاری ہے. اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے لہم اجر غیر ممنون، اجر ایسا ملتا ہے کہ وہ پھر منقطع نہیں ہوتا. اگر انسان کسی عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو اجر ملنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. بہرحال یہ تو ایک تسلی کی بات ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جن اعمال کی ہم نے ناقدری کی تھی، وہ جس اعمال کا ہمارے یہاں معمول نہیں تھا، تو وہ اب اگر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، یا آئندہ اگر کچھ رکاوٹیں پیش آئیں، اب بہرحال ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے نئے سرے سے توبہ کرنے کی اور عزم کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اب ان حالات کو تو رفع فرما دے، اب ہمیں موقع عطا فرما دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، اور اس پر مضبوطی سے جمنے کی ضرورت ہے. جن اعمال سے اب تک پیچھے رہے، اب مزید جو آج کل کے حالات کی وجہ سے نہیں کر سکتے، کچھ پتہ نہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو عمل کا موقع دیا ہے، تنہائی کا موقع دیا ہے، تلاوت کا وقت دیا ہے، تسبیحات کا موقع دیا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ یہ بھی کرنا دشوار نہ ہو جائے. تو جتنا ملا ہے، جو فرصت اللہ نے دی ہے، جو اللہ نے موقع دیا ہے، تو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. بادروا بالاعمال فتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال جلدی کر لو. کیسے فتنے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، اندھیری رات کے حصوں کی طرح. مغرب ہوتی ہے، اب کوئی شخص یہ کہے کہ ابھی تو مغرب کا وقت ہے، میں ذرا تھوڑی دیر میں، ایک گھنٹے کے بعد روشنی ہو جائے گی، پھر میں عمل کر لوں، پھر میں یہ کام کر لوں، باہر مثلا کوئی کام کرنا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ ابھی اندھیرا ہو گیا، ذرا ایک گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد روشنی ہو جائے گی، پھر کر لوں گا. 2 گھنٹے کے بعد دیکھتا ہے اندھیرا اور ہو گیا، اچھا تو میں 1 اور گھنٹے کے بعد کر لوں گا. تو یہ رات کا اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آج کل، یہ حدیث میں بڑی اچھی تشبیہ دی ہے، اسی طرح آج کل اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابھی اعمال کرنا ذرا مشکل ہے، آج کل تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چونکہ مسجد بھی نہیں جا رہے تو ماحول بھی نہیں مل رہا، اب ذرا یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر مسجد جانے کا سلسلہ ہوگا، ذرا ماحول ملے گا تو ہم اور زیادہ اب نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص مغرب کے وقت یہ کہے کہ 2 گھنٹے کے بعد چونکہ باہر روشنی ہو جائے گی تو اس وقت میں وہ فلانا کام کر لوں گا جس کی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی نہ کرے تو یہ بیوقوف کہلاتا ہے۔ اسی طرح آج کل کے حالات میں اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا ابھی تو چونکہ ہم اچھی طرح دعائیں نہیں مانگ سکتے، اچھی طرح ہم ذکر اور تلاوت وغیرہ میں دل نہیں لگا سکتے، اس لیے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا نکلنے کا سلسلہ ہوگا تو مسجدیں جائیں گے پھر ماحول ملے گا، یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ حماقت ہے۔ نہیں، یہ موقع اللہ نے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ ایک فتنہ جب آ گیا ہے تو اب انتظار نہ کرو کہ یہ فتنہ رفع ہوگا پھر عمل کریں گے، آئندہ بڑا فتنہ آنے سے پہلے عمل کر لو۔ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے حصوں کی طرح، یصبح الرجل فیہا مؤمنن، یصبح الرجل مؤمنن، جس میں کوئی شخص صبح کے وقت تو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم مثلاً، میں اس کو ذرا سا مختصر سا سمجھا دوں کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص صبح پکا نمازی ہو اور شام کے وقت اس کی حالت یہ ہو گئی، نہیں بس مجھے اب کیا نماز پڑھنا، بعد میں پڑھ لوں گا، نماز پڑھنا چھوڑ دے، صرف نماز پڑھنا چھوڑ دے، جو کہ بڑی چیز ہے، یعنی چھوٹی چیز نہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ یا مثلاً صبح ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں تو کبھی بد نظری وغیرہ ایسی چیز میں کبھی کر ہی نہیں سکتا، مووی وغیرہ دیکھنا تو بہت بری چیز ہے، اور شام کے وقت جا کے وہ سنیما جا رہا ہے، تو ہمیں کیا لگے گا کہ اچھا یہ صبح تو اس کی یہ حالت تھی اور ابھی اتنا بدل گیا؟ یہ تو ایک گناہ کی طرف جانا ہے جو ہمیں بہت عجیب معلوم ہوتا ہے کہ انسان صبح یہ بات کہہ رہا تھا اور ابھی اتنی اس میں تبدیلی آ گئی۔ آپ ساسن فرماتے ہیں اتنی نہیں، اس سے بڑھ کر تبدیلی ہوگی کہ صبح ایک مؤمن ہے تو شام کو کافر ہوگا، حالات میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئیں گی۔ اپنے بارے میں ہمیں یہ اپنے بارے میں خوش فہمی نہ رہے کہ ہم ان میں شامل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ فرمایا کہ صبح ایک شخص مؤمن ہوگا شام کو کافر، کوئی شخص ایسا ہوگا جو شام کو مؤمن ہے صبح کافر ہو جائے گا، اور کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی کوئی سامان، دنیا کے کسی تھوڑے سے نفع کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ اور ہو رہا ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، اچھا دیکھو اتنے پیسے لے لو، بس یہ کروس گرے میں پہن لو، تمہیں روزانہ کے اتنے پیسے مل جائیں گے، وہ زیادہ تھوڑا زیادہ عرصے تک ملیں گے نہیں، لیکن وہ امیدیں دلاتے ہیں اور واقعتاً ہوتا بھی ہے، ملتے بھی ہیں کہ اچھا اتنی تمہیں رقم مل جائے گی، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے، گلے میں کروس پہن کے رکھنا ہے، تم ہماری جماعت میں مرزا غلام احمد قادیانی جو دجال اور کذاب اور جھوٹا تھا، ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ اور ہماری باتیں مان لو اور اس کو نبی مان لو، ولیعاذ باللہ، تمہیں اتنی بڑی رقم مل جائے گی۔ لوگ کر رہے ہیں کام اور ہو رہا ہے، یہ صرف میں ویسی ہی مثالیں نہیں دے رہا ہوں، بنا نہیں رہا ہوں، حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فقر، تنگی، جب حالات تنگ ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو اس طرح کے لوگ بھی اٹھتے ہیں جو بڑی بڑی رقم خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک میں حقیقت اور بتا دوں کہ خرچ کرنے والے اہل حق ہیں، صلحاء ہیں، جو لوگوں کو ان کے گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ ٹی وی پہ نہیں لایا جاتے، وہ اپنے آپ کو بھی مشہور نہیں کرتے، ٹی وی پر نہیں لاتے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو کرنا ہے حدیث نے سکھایا ہے کہ دیکھو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو اس کو ویڈیو پر لانا، بہت زیادہ تشہیر کرنا، وہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو باطل طاقتیں ہیں وہ تھوڑا کریں گے اور اس کی تشہیر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اچھا دیکھو یہ لوگ اتنا کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان جو ہیں، ہمارے یعنی مدرسے والے اور ہمارے مساجد والے اور علماء اور صلحاء، وہ تو ایسا کوئی کام کر ہی نہیں رہے، حالانکہ بہت کثرت سے ہو رہا ہے۔ دنیا کے حالات کی ذرا کسی کو خبر ہو تو کثرت سے دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے، جن کو حصہ لینا ہے حصہ بھی لے سکتے ہیں، ان کو اپنے پاس یعنی کچھ انسان وہاں بھی ان کے لیے بھی بھیج دے کہ وہ لوگ فقراء کی امداد کر رہے ہیں، گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اپنے آپ کو وہ ویڈیو وغیرہ لے کر اور تصویروں کے ذریعے سے بہت زیادہ مشہور نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کبھی آ جاتا ہے، زیادہ مشہور نہیں کرتے جیسے اہل باطل اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں۔ بہرحال تو فتنوں کا کثرت سے وقوع ہوگا اور اس کی مثالیں آگے آتی رہیں گی، مثلا بد نظری ایک عام چیز ہو گئی ہے، میوزک کی کثرت ہو گئی ہے، اور حرام مال سے بچنا یعنی گویا حلال کا اہتمام، یہ سب چیزیں بھی بہت سی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال فتنوں کا لفظ جو ہے وہ تو عام ہے، آگے اس کی مثالیں آتی رہیں گی۔ اگلا عنوان جو ہمارے پاس عنوان لکھا ہوا ہے وہ ہے یہ سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار۔ یہ تو عنوانات ہیں بس تاکہ ہم ایک چیز سامنے ہو کہ اس کے لحاظ سے آگے چلتے رہیں۔ روایتوں میں صاف صاف الفاظ، چونکہ چینلز اور سیٹلائٹ اور یہ سب چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کو سمجھتا، لیکن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روایت بھی کون نقل کرنے والے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، فتن اور شرور اور اس قسم کی باتیں کثرت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ۔ عجیب الفاظ ہیں حدیث کے اور بڑے جامع الفاظ ہیں، لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ ضرور آسمان سے، آسمان کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے اس سے مراد عربی زبان میں لفظ سما اوپر، کہ ایک وہ وقت آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے کہ تم پر اوپر سے، تمہارے اوپر اوپر سے شر ڈالا جائے گا۔ صبا کے معنی جیسے انسان کسی چیز میں، جیسے اب ہمارے پاس گلاس تھا میں نے زمین پر اس کو بہا دیا، تو صبا جیسے گرا دینا، آسمان سے کثرت سے، آسمان یعنی اوپر سے کثرت سے شرور تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ فرمایا حتی یبلغ الفیافی، یہاں تک کہ بنجر زمینوں میں بھی وہ شرور پہنچ جائیں گے، جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پر کوئی عام لوگ رہتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لفظ فیافی استعمال فرمایا تھا تو آگے سننے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فیافی کیا ہے، تو یہ سوال کیا گیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ ان سے سوال کیا گیا کہ فیافی کا لفظ کے کیا معنی ہے، فرمایا کہ بنجر زمین۔ یہ ہم اس حدیث کو صرف دیکھیں، اس حدیث کو کہ اوپر سے کون سے شرور ہم پر ڈالے جا رہے ہیں، عجیب روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ منظر دیکھ رہے تھے جو ہم آج کل جس سے گزر رہے ہیں اور جس کو آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ۔ یہ انٹرنیٹ کے زمانے سے پہلے کتنا امن تھا، کتنا سکون تھا، کتنے گناہوں کی قلت تھی۔ یہ انٹرنیٹ اور یہ سیٹلائٹ وغیرہ جتنا بھی ہے یہ سب اوپر کی طرف سے، یہ اوپر اس کے چینلز لگائے جاتے ہیں اور اوپر کی طرف سے ہی یہ سب آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی بات کی خبر دی ہو کہ اوپر سے تمہارے اوپر یہ برائیاں ڈالی جائیں گی، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو۔ بعید نہیں ہے کہ اب آگے جو یہ 5G بنانے والے ہیں اور اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو کثرت سے لوگوں میں بیماریاں پھیلیں گی، اموات ہوں گی، اللہ تعالیٰ یہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن سے امت کی حفاظت فرمائے، تو بعید نہیں کہ وہ مراد ہو۔ بہرحال یہ اوپر سے جو لائی جا رہی ہیں یہ سیٹلائٹ اور یہ وائرلیس سسٹم اور جتنا بھی یہ انٹرنیٹ سسٹم وغیرہ یہ سب ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی مراد ہو، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن الفاظ حدیث کے بڑے جامع ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہی مراد ہو۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے. ہم اگر دیکھیں کہ جہاں پر دیہات کا علاقہ, ہم اپنے ہندوستان پاکستان کے علاقے میں چلے جائیں یا عرب کے علاقے میں چلے جائیں, جو علاقے دیکھے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ دیہات کا علاقہ ہے, خیموں میں لوگ رہتے ہیں, یہ جھونپڑوں میں لوگ رہتے ہیں, بالکل یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنگی اور فقر ہے, لیکن وہاں پر بھی اوپر ڈش لگی ہوئی ہوگی کہ ٹی وی چینل آنے چاہئیں, موویاں ہم دیکھ سکیں, وہاں پر بھی ڈش لگی ہوئی ہوگی. اینٹینا لگا ہوا ہوتا تھا کسی زمانے میں, اب وہ اینٹینا کی جگہ پر ڈش آ گئی ہے. ایک ایک بلڈنگ ہم دیکھیں, پرانے زمانے کی بلڈنگ ہوگی, ایک ایک بلڈنگ پہ کتنی ڈش لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ اوپر سے شرور اپنے پاس لانے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم گویا کہ ان شرور کو, ان فتنوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی حد تک محفوظ رکھا تھا. لیکن انٹرنیٹ وغیرہ نے بھی کچھ کمی نہیں چھوڑی ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی بہت شرور ہیں جو ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں. بات تو ضمنی ہے, لیکن بہرحال اس سے متعلق ہی ہے کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس طرح کے شرور سے بچائیں, اور بچوں کے, ہمارے نسلوں کو ہم ضائع نہ کریں. بچوں کے ہاتھ میں بالکل آزادی کے ساتھ یہ جو ہم انٹرنیٹ, لیپ ٹاپس اور یہ فون وغیرہ جو دے دیتے ہیں, یہ ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. اس سے طبی نقصانات اپنی جگہ, اس سے روحانی نقصانات اپنی جگہ. وقت ضائع کرنے کا مزاج بن جاتا ہے, وہ مستقل ہے. اس میں بہت سے مفاسد ہیں, اور جس کو ہم ابھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ نہ سمجھ سکیں, لیکن اس میں مفاسد بہت زیادہ ہیں. ایک سادگی والا جو مزاج ہے اور عام جو دماغ کی صلاحیت ہے, ان تمام میں فرق آتا ہے اس کی وجہ سے. بہرحال اگلا عنوان ہے جنگ صفین. یہ عنوان اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت مفصل ہو جائے گا, لیکن بہرحال عنوان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا تھا. ایک صحابی, خیر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, تو ایک شخص, منافق تھا کون تھا, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے, والعیاذ باللہ. یعنی آپ یہ جو تقسیم کر رہے ہیں, جن کو آپ چاہتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں, جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں ان کو دیتے ہیں, جن کو آپ نہیں چاہتے ان کو نہیں دیتے, یہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ سن کر ظاہر ہے تکلیف ہوتی. آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ انصاف اور عدل کی تعلیم دوں, اور مجھے جتنا اس پر عمل کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, اور جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو اس کے راستے ہموار کیے ہوئے ہیں, اور جتنا میں انصاف کر رہا ہوں اتنا تو اور کوئی نہیں کر سکے گا. اگر میں نہیں کرتا تو اور کون کر سکتا ہے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارحم اللہ موسیٰ, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر, کے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے بہت زیادہ تکلیف بنی اسرائیل کی طرف سے ملی تھی, لیکن انہوں نے صبر کیا. خیر یہ تو ایک واقعہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہاں پر صحابہ موجود تھے, ظاہر صحابہ سے یہ باتیں کہاں برداشت ہوتی. کسی نے کہا کہ عرض کیا, رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن ہی اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل میں آگے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بھی پڑھیں گے, لیکن قرآن کے اثرات دلوں تک نہیں پہنچیں گے, گلوں سے نیچے ان کا اثر نہیں پہنچے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اس سلسلے میں بیان فرمائی. بہرحال تو یہ خوارج, جنگ صفین, اس قسم کے واقعات کا ذکر ملتا ہے روایات میں. ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان, دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ کریں گی, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ کریں گے. ہم کہیں گے وہ تو کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے, لیکن پوری حدیث آگے ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکون بینہما مختلۃ عظیمہ, بہت کثرت سے لوگ قتل ہوں گے. آگے فرمایا ودعواہما واحد, لیکن دونوں کی بات ایک ہی ہوگی, دونوں کی بات ایک ہی ہوگی. مطلب یہ ہے جیسے ہم, یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم کسی روایت کے بارے میں یقیناً, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں لیا تھا, لیکن جنگ صفین میں کیا ہوا تھا, دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, دونوں طرف مسلمان, دونوں حق اور انصاف قائم کرنا چاہ رہے تھے, دونوں کی بات ایک ہی تھی, لیکن کثرت لوگ اس میں, لوگوں کی اس میں شہادت ہوئی تھی. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے, جنہوں نے کچھ جنگ صفین کا تذکرہ پڑھا ہے, میں بہت ہی اختصار کے ساتھ, ظاہر ہے یعنی یہ واقعہ خود ہی ایک مفصل واقعہ ہے کہ اس میں ایک گھنٹہ چاہیے, یہاں پر تو میں صرف مختصر بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن صاف رہے. یہ بات ذہن میں رہے, یہ جنگ صفین کا واقعہ کیا ہوا تھا, صفین مقام پر جنگ ہوئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا, وہ ایک مستقل واقعہ ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ایک گھنٹے سے کم کا واقعہ نہیں ہے. بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو پہلے سے ایک ایسی سازش تھی کہ اتنی کثرت سے لوگ ماننے والے تھے کہ ہاں ان کو قتل ہونا چاہیے, زیادہ تر تو مصر وغیرہ سے آنے والے لوگ تھے. تو بہرحال یہ مختلف قسم کے لوگ اور مختلف لوگوں میں, قبیلوں میں پھیل گئے تھے اور لوگوں سے اپنے تعلقات قائم کر لیے تھے, بہت سے لوگوں کو اس کا قائل کر لیا تھا. کیوں قائل کیا تھا, سوال یہ ہے کہ صحابہ کا دور ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی موجود ہیں, یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرب ہے, تو سوال یہ ہے کہ اتنی کثرت سے لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں کیسے ہو گئے, کیسے ذہن بن گیا. ایک تو یہ کہ منافقین, منافق قسم کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, جو مسلمان نہیں تھے وہ کثرت سے تھے, ایک. دوسرا, ان لوگوں نے ایسے واقعات بنائے تھے کہ لوگوں کا ذہن عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو جائے. ایک مثال دے دوں, یہ صرف مثال, کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ان کی طرف سے ایک خط جا رہا ہے کہ فلانی جگہ پر جب فلانا شخص آئے گا آپ کے پاس تو اس کو قتل کر دینا. یہ خط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے, اس پر دستخط عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ جعلی خطوط بنائے گئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے. اب ظاہر ہے کوئی شخص وہ خط دیکھتا کہ اچھا عثمان رضی اللہ عنہ, ہم تو ان کو بڑا بزرگ مانتے تھے اور انہوں نے فلانے شخص کو یہ کہا ہے کہ اس کو قتل کر دو, ناحق قتل ہے یہ. تو یہ ایک واقعہ ہے, میں صرف ایک واقعہ, یہ ایک بات ہے. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بنائی تھیں, جس سے لوگوں کا ایک, بہت سے لوگوں کا ذہن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے لیے تیار ہو گیا تھا. اگرچہ ہمارے یہ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں اور جو صلحاء ہیں, ظاہر بہت یعنی یہ حضرات بہت سے اس میں شامل نہیں تھے, بلکہ اکثر شامل نہیں تھے, اہل مدینہ میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا, باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. لیکن بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, لوگوں نے بالاتفاق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا. ملک شام کے لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی رشتہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کہیں نہیں ملے گا, کسی معتبر روایت میں نہیں ملے گا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں حضرت علی کے مقابلے میں, کبھی بھی نہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو, ان کی بزرگی کو, ان کے علم کو مانتے تھے, بلکہ جتنے بھی حالات مشکل تھے, ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرو, وہ ان مسائل کو زیادہ جانتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپس میں دونوں میں نا اتفاقی چل رہی تھی. یہ بڑے عجیب باتیں ہیں. ان حضرات کا کیا تھا, پھر مطالبہ کیا تھا, بس یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ذرا دور تھے ملک شام کے علاقے میں, اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے کہلاتے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے کا مجھے حق ہے, تو پہلے ان سے قصاص لیا جائے. جب تک ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں آج کہ ہم قاتلین عثمان سے آج قصاص لے لیتے ہیں، قصاص لے لیں، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں، بس یہ مطالبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، وہ حالات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر ان قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کا سلسلہ اگر ابھی شروع کیا گیا تو ایک طوفان برپا ہو جائے گا، یہ جو غنڈے قسم کے لوگ ہیں وہ تو عام گھروں میں گھس کر عام قتل کر لیں گے، اور بہرحال اس سلسلے کو روکنا پڑے گا۔ یعنی وہ حالات کو جانتے تھے، وہ چونکہ وہاں پر رہ رہے تھے وہ حالات سے واقف تھے، وہ اس کا انکار کبھی کسی نے نہیں کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قصاص نہیں لینا چاہیے، لینا چاہیے، لیکن ابھی ایسے حالات نہیں ہیں۔ ابھی تو وہ حالات تھے کہ اگر ایک دو ان میں سے ایک دو قتل کیے جائیں گے تو پتہ نہیں مسلمانوں کے بے گناہ کتنے قتل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی حالات تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ آپ پہلے ان کو قتل کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ ذرا حالات کا ہم جائزہ لے لیں اور ذرا حالات سنبھل جائیں، اس کے بعد پھر ہم ایک ایک کر کے ان سے بھی قصاص لیں گے۔ بہرحال جو بھی تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو اہل شورا تھے، جو ان کو مشورہ دینے والے حضرات تھے، وہ بھی اسی کے قائل تھے، نہیں قصاص کا حکم پہلے قصاص جاری ہونا چاہیے۔ بہرحال ہوا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم خلافت کا معاملہ طے کر لیں، اگر اس کا معاملہ طے نہیں ہوا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تھی تو سب سے پہلے خلافت کا معاملہ طے ہوا تھا، فرمایا کہ خلافت کا معاملہ پہلے ہم طے کر لیں، اس کے بعد پھر آپس کے مشورے سے ہی کام کریں گے جو بھی کریں گے۔ لیکن ملک شام کے لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے تیار نہیں ہونے دیا کہ آپ ابھی بیعت کریں جب تک قصاص نہ ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ لوگ اسی معاملے میں داخل ہو جائیے جس میں باقی مسلمان داخل ہیں، اور اکثر علاقے کے لوگ چونکہ بیعت ہو چکے ہیں تو آپ بھی بیعت ہو جائیے تاکہ ایک معاملہ نمٹ جائے، خلافت والا معاملہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو لوگ تھے، معاونین تھے، وہ بھی صلحاء اور بڑے لوگ تھے، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، جب تک قصاص نہیں ہوتا تب تک نہیں، اب یہ حالات بڑے مشکل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خلافت پہلے طے ہونی چاہیے، وہ فرماتے قصاص کا معاملہ پہلے طے ہونا چاہیے۔ بہرحال جنگ ہوئی تھی صفین مقام پر، کثرت سے لوگوں کے اس میں شہادت ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، جو بات صحابہ کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باتیں نہیں ہو سکتی تھیں تو اس وقت یہ واقعات پیش آ گئے۔ یعنی جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض گناہ وہ تھے، بعض ایسے اعمال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی نبوت کے خلاف نہیں تھے، نبوت کے مقام کے خلاف نہیں تھے، وہ آپ سے کروائے گئے۔ مثلا نماز کا قضا ہو جانا، فجر کی نماز کا قضا ہو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تاکہ امت کے سامنے عملی نمونہ آ جائے۔ جو گناہ نبوت کی شان کے خلاف تھے وہ صحابہ سے کروائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مثلا کسی سے چوری ہو گئی، کسی سے زنا ہو گیا، وہی سورہ نور میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا عمل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دو مسلمانوں کی جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں تو اس کے مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی جانب ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں گے، کفر ہو جائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ واقعہ پھر صحابہ کے دور میں پیش آ گیا، اور اس سے بہت سے احکام شریعت میں معلوم ہو گئے جس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے۔ بہرحال یہ جنگ ہوئی تھی، بڑی تاریخ میں یہ بڑا عجیب عبرت کا واقعہ ہے، بہت سے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، اس کے بعد پھر مصالحت وغیرہ کا معاملہ طے ہوا تھا۔ مصالحت جب ہو گئی اور صلح جب کر لی گئی تو صلح کے بعد پھر ایک خوارج کا فرقہ وجود میں آیا تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی۔ انشاءاللہ اب یہاں تک روکتے ہیں، ہمارا وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ کی جو ترتیب میں نے بتائی تھی وہی رکھیں گے تاکہ قرآن کریم کی برکات بھی باقی رہیں اور یہ علامات قیامت کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ تو اب آئندہ سے انشاءاللہ منگل والا دن تفسیر کے لیے اور جمعرات والا دن علامات قیامت کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ، اب تک تو یہی ارادہ ہے، آئندہ اگر کوئی تبدیلی کرنی ہوگی تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہرحال بنیادی علامتیں تھیں۔ اب یہ ہمارا 10واں جو عنوان ہماری کتاب میں سامنے رکھا ہوا ہے، خوارج کا ظہور، انشاءاللہ وہاں سے آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور اس وقت ہمیں جو اعمال کرنے چاہیے، ہمیں جن کاموں کا، جن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالی وہ اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری، ہمارے نسلوں کی، تمام کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، پوری امت کے ساتھ اللہ تعالی عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔